الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ دو جمعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کے موضوع پر بات کریں گے. پہلا حصہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور دوسرا حصہ امید ہے کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. موضوع کی اہمیت سمجھ لیجئے. ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ مبارکباد کے میسیجز آتے ہیں، اور ایک بہت بڑی سعادت اس امت کے لیے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت با سعادت اس مہینے میں کیونکہ موسوم ہے، لہذا مبارکباد کے میسیجز چلتے ہیں. اور ایک محبت کا اور عشق کا ایک جذبہ الحمدللہ اس امت میں موجود ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ محبت اور عشق کی صحیح ترین ڈائریکشن، صحیح ترین سمت کیا ہے. کیونکہ محبت ایک جذبہ ہے اور جذبات عام طور پر اندھے بہرے ہوتے ہیں. اگر صحیح ڈائریکشن نہ ملے، صحیح سمت، صحیح راستہ نہ ملے، تو یہ محبت، یہ غصہ، یہ جذبات، یہ بعض اوقات مس ڈائریکشن ہو جاتی ہے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بے سمت ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسائیوں کی محبت کا عملی اظہار کس طرح ہوا. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے محبت تو کی لیکن محبت میں غلو کر گئے، اور غلو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اگر محبت کی سمت صحیح نہ ہو تو انسان شرک، بدعات، غلط رسومات اور غلط طریقے میں بھی ملوث ہو سکتا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن حکیم ہمیں کیا بنیادیں فراہم کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے حوالے سے، اور نہ صرف یہ کہ خود سمجھیں بلکہ اپنے احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ بتایا جائے کہ عشق اور محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے. بغیر عشق کے، بغیر محبت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں، محبت اور عشق میں وہ کام کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حکم دیا، یا صحابہ کرام نے جو کام کیے. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، سچے عاشق تھے. عاشق رسول تو در حقیقت اصل میں ہیں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. انہوں نے یہ محبت اور عشق کس طرح سے کیا، کیا راستہ دیا، کیا طریقہ دیا، وہ سمجھنا ضروری ہے. لہذا قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کی، بہت خوبصورتی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بیان کر رہی ہیں. پہلے میں کوشش کرتا ہوں اس کا ترجمہ بیان کر دوں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا دو حصوں میں اس کو ہم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. آیت مبارکہ کو اگر سمجھنے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی بات. یہاں پہلا حصہ آیت مبارکہ کا مکمل ہوا جس میں بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں. جب وہ تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا؟ پانچ کاموں کا تذکرہ ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا. جب نبی رحمت تشریف لائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق جو ان پر لاد دیے گئے تھے، غلط عقائد، بدعات، رسومات کے جو تصورات تھے ان سے ان کو آزادی دیں گے، اور ایک بڑی خوبصورت بہترین شریعت عطا فرمائیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، پانچ کرنے کے کام کے کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد آخری حصہ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کو جو ان پر ایمان لائے. یہ میری گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے جو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اگلے جمعے زیادہ تفصیل سے پڑھ سکیں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے، ان کی رسالت کی تصدیق کی. وَعَزَّرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر کی، تعظیم کی، احترام کیا. وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، حمایت کی، تائید کی، ان کے مشن میں ان کے مومن و معاون بنے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، نور ہدایت یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان بنیادوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ بچپن میں یہ نعت پڑھ سنا کرتے تھے مظفر وارثی صاحب، غالباً انتقال کر گئے ابھی پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی ان کی، لیکن بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ ان سے نسبت، ان سے تعلق، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت اور تعلق اگر جڑا رہ گیا، پیغمبر نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ یہ میرا امتی ہے، تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم کسی اور تصور کے تحت زندگی گزارتے رہے، ہم ڈنڈیاں لگاتے رہے، ہم ڈھول بجاتے رہے، ہم کمکمیں چلاتے رہے، چوری کی بجلی سے پوری کراچی کو ہم نے روشن کر دیا، یا اور دیگر کام ہم کرتے رہے، بہرحال خدا نہ خواستہ اس بات کا خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس بات کا شدید خطرہ ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن حکیم ہمیں کیا تعلق کی بنیادیں فراہم کر رہا ہے۔ ان بنیادوں پر اگر تعلق مستوار ہو گیا انشاءاللہ، جیسے میں نے عرض کیا، تو امید ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کیونکہ عزت کس کے لیے ہے؟ للہ ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، وللمومنین، اور اہل ایمان کے لیے۔ تو عزت اور ذلت کا معیار رب کائنات نے طے کیا ہے، اور عزت کا معیار اللہ اس کے رسول سے محبت، اللہ اس کے رسول سے تعلق کی بنیاد پہ طے ہوگا۔ لہذا آئیے جائزہ لیجئے آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کچھ خوشخبریاں دی گئی تھیں، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں اس کی بہت تفصیل بیان کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو، بلکہ میری گزارش ہے ضرور ممکنات میں سے ہونا چاہیے، ایک مرتبہ آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف ضرور پڑھ لیجئے، اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا قرآن میں اور کیا تفصیلات ہیں، یہاں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ بہرحال مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے احادیث کا ریفرنس دیا ہے، واقعات کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، اور کیسے پہچانتے تھے؟ قرآن بتاتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی وہ تمام نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات اشارہ کر دیتا ہوں، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آیات نشانیاں موجود نہیں تھیں، بلکہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی تفصیلات سورہ فتح کے تفصیل میں پڑھ لیجئے گا کہ احادیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، واقعات بھی موجود ہیں، تفاسیر میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ صحابہ کرام کے بھی جو خد و خال تھے، جو کریکٹرسٹکس تھے، وہ تورات اور انجیل میں موجود تھے، اس کی تفصیل سورہ فتح میں آتی ہے۔ بہرحال الذین یتبعون رسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ تو میں نے عرض کیا اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے مختلف احادیث یا تفسیر کی کتابوں میں۔ اب آئیے ذرا ان کاموں کا تذکرہ کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ پانچ کاموں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ نمبر ایک، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے۔ معروف عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ عین را فا سے یہ بنا ہے عرف، اسی سے عارف بنتا ہے، معروف بنتا ہے، معلوم، یعنی وہ شے کہ جو انسان کے وجود میں پہلے سے موجود ہے، جس کی معرفت، جس کا حکم، جس سے محبت انسانی وجود میں موجود ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور وہ انسان پسند کرے، ہر وہ شے کہ جس کو انسان پسند کرے وہ معروف ہے، جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، سچ بولنا ہر انسان پسند کرتا ہے، سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کا مذہب سے تعلق تو ہے یقینی طور پر، مذہب اسلام میں یا کرسچینٹی اور دیگر اسلام میں سچ بولنے کا حکم ہے، لیکن کچھ فطری چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایک نیچرل فینومینا بھی جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اس میں نیکی سے محبت، سچائی سے محبت فطرت انسانی میں. لہذا جاپنیز کسی خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، لیکن سچ بولنا پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں، سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ فطرت انسانی میں بھی کچھ چیزیں بلٹ ان ہیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں. لہذا معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس کی محبت، پہچان اللہ پاک نے فطرت انسانی میں رکھی ہیں. لہذا اس کائنات کا سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا معروف یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. توحید باری تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے کہ یہ کائنات رب کائنات نے بنائی ہے، وہی اس کا مالک حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ہے. لہذا معروف میں اہم ترین معروف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، یعنی توحید باری تعالیٰ کا حکم دیں گے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے. اور قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی. تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے دنیا میں تشریف لائے، سب نے ایک ہی بات کہی. اور قرآن کے مطالعے سے خاص طور پر مکی صورتوں میں یہ موضوع بار بار آتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تمام انبیاء کرام اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. تو بہرحال معروف میں اہم ترین معروف جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اصل کہا جا سکتا ہے، جوہر کہا جا سکتا ہے، حاصل کلام کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. اسی طرح وہ ینہاہم عن المنکر، اور وہ روکیں گے ہر منکر سے، ہر برائی سے. منکر نون کاف را نکرا ینکرو، انکار اسی سے بنتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے لیے فطرت انسانی میں انکار موجود ہو، نفرت موجود ہو، جو انسان اسے پسند نہ کرے، یہ منکر ہے. منکرات کی پوری ایک تفصیلات ہیں، یہ کرنا منکر، یہ کرنا منکر. لیکن سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ جو انسان سب سے زیادہ جس سے نفرت کرتا ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مومن بہرحال کمزور ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو گویا مومن کی بنیادی کریکٹرسٹک میں سچائی شامل ہے، سچ بولنا. یہ فطرت انسانی میں بھی ہے اور بندہ مومن کی بنیادی صفات بھی ہے. لیکن جھوٹ کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے جس کو تمام انبیاء کرام نے جس کی مذمت کی، جس کو کنڈیم کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں معاذ اللہ کوئی نہ کوئی شریک بھی ہے. تو شرک سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا منکر. تمام انبیاء کرام اس کی مذمت کرتے رہے، تمام انبیاء کرام نے اس کو شدید کنڈیم کیا. قرآن حکیم بھی شرک کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا بخش دے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. لہذا دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے میں، صفات میں، ذات و صفات میں ہر طرح کی بدعات سے اور شرک سے محفوظ فرما دے، اور توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیبہ کا بنیادی جز لا الہ الا اللہ اسی توحید کی دعوت دے رہا ہے. قرآن حکیم کا اکثر و بیشتر حصہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے رہا ہے. قرآن حکیم کی عظیم ترین سورہ سورۃ الاخلاص توحید فی الذات پر مشتمل. قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت مبارکہ آیت الکرسی آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ توحید فی الصفات پر مشتمل ہے. تو یہ توحید باری تعالیٰ کا موضوع ہے. خاص طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ، ہر نیکی کا حکم دیں گے یعنی توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیں گے، ہر برائی سے روکیں گے یعنی خاص طور پر شرک سے روکیں گے، بدعت سے روکیں گے. نمبر 3 ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ترجمے سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ देखिए क्वेश्चन आंसरिंग का फायदा होता है, बाज अवकात जो इंटरक्टिव जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत इंटरक्टिव रहे तो लोग हाजिर दिमाग रहते हैं, वरना क्लास में बैठे हुए भी लोग सो जाते हैं। खिताबे जुम्मे में तो अक्सर व बेशतर गुनूदगी आ रही होती है, मैं जानबूझ के रुकता हूं, सवाल करता हूं ताकि कोई ना कोई कम्युनिकेशन रहे। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये बात शामिल है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकें, पॉज करें और लोगों को सोचने का मौका दें, सर्चिंग क्वेश्चन किया जाए। तो सवाल ये है, कुरान हकीम कहता है वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात, उनके लिए तमाम पाकीजा चीजों को हलाल करार देंगे। तो सवाल यह है कि पाकीजा चीज तो हलाल होती है, फिर इससे क्या मुराद है? सवाल पैदा हुआ तो कोई जवाब भी होगा इसका। वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात, पाकीजा चीजों को हलाल करार देंगे। इसकी वजह यह है कि मुशरिकीन मक्का या खास तौर पर यहूदी बाद ऐसे नाफरमानी के काम किया करते थे, यहूद का तस्करा खास तौर पर आता है कि उनको आखिरत में तो अजाब मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी वक्ती तौर पर कुछ न कुछ सजाएं उन पर नाफिज की गई, और यहूदियों पर खास तौर पर बाज पाकीजा चीजों को हराम करार दिया गया था फॉर द टाइम भी, एक खास अरसे तक के लिए। लिहाजा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप रहमतुल आलमीन बनकर आए और आपके बाद कोई और नबी रसूल आने वाला नहीं था, लिहाजा हमेशा के लिए जो शरीयत अता फरमाई गई कयामत तक के लिए, उसमें हर चीज हलाल और हराम की वाज़े तफसील जो है वो बयान कर दी गई। लिहाजा वो आर्जी चीजें जो यहूदियों पर वक्ती तौर पर हराम कर दी गई थी, वो पाकीजा चीजें उनको हमेशा के लिए हलाल करार दे दिया। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और तमाम नजिस और नापाक चीजों को उनके लिए हराम कर देंगे। हलाल और हराम ये कुरान हकीम और हमारी शरीयत का बहुत अहम हिस्सा है। इसकी वजह क्या है, बहरहाल इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इबादात की कबूलियत का इनसार किस बात पर है, जरा तवज्जो कीजिएगा। इबादात हम करते हैं अल्लाह के फजलो करम से, नमाज है, रोजा है, जज है, जकात है, सदकात और खैरात हैं, बड़े बड़े काम हम करते हैं। सवाल यह है कि कबूल किसका होता है। कुर्बानी के मौके पर यह बात अर्ज की गई थी कि कुर्बानियां तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में हो रही हैं, लेकिन कुर्बानी की फिलॉसफी बयान हुई थी हमने आपके सामने आज की सूरह मायदे की आयत मुबारका के हवाले से, कि जब हाबील और काबील का वाकया कुरान हकीम बयान करता है, हाबील ने भी कुर्बानी पेश की, काबील ने भी की, किसकी कुर्बानी कबूल हुई? कुरान हकीम बताता है कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबील की नहीं हुई, उसने गुस्से में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन हाबील के अल्फाज कुरान हकीम में हमेशा के लिए अल्लाह पाक ने नकल कर दिए कि मेरे भाई तूने भी कुर्बानी पेश की थी, मैंने भी की, लेकिन कुर्बानी कबूल किसकी होती है? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कुर्बानी कबूल होती है मुत्तकीन की। लिहाजा इसी तरह इबादात की कबूलियत की शर्तें लाजिम, हलाल रोजी, अगर खुदा ना खास्ता रोजी हराम की है, रिस्क हराम का है, उस हराम रिस्क से खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, रबी अव्वल का महीना आ गया तो मस्जिदें सजा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, चुमकुमे बजा और दबा के खाना खिलाया जा रहा है, और आम तौर पर बुरा नहीं मनाइएगा, तर्क जुमला अर्ज कर रहा हूं, लेकिन अर्ज कर रहा हूं अक्सरों बेशतर ये काम करने वाले हराम खोरी होते हैं, खास महीने में खास औकात में इसलिए भी करते हैं कि कुछ ना कुछ जस्टिफाई भी किया जाए, जस्टिफिकेशन भी तो होती है ना, जमीर भी तो कोई शह है, अंदर से पिंच कर रहा होता है, हराम खोरी कर रहे हो, सूदी लेन देन कर रहे हो, लोगों का माल खा रहे हो, करप्शन कर रहे हो, कुछ शर्म करो, मुसलमान हो तो मुसलमानी याद आती है या तो रमजानुल मुबारक में या रबीउल अव्वल के महीने में या मुहर्रमुल हराम में, यहां पर नजर आता है कि अक्सर और बेशतर जो हराम खोर होते हैं उनके भी दस्तरखान लगे हुए होते हैं, उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा। बहरहाल खाना खिलाना बुरी बात नहीं है, उसको मैं कंडेम नहीं कर रहा, खाना खिलाना सदका खैरात करना सुन्नत है नबी करीम की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन किस माल से, यह है अहम तरीन सवाल। माल हलाम हराम का अगर है तो एक पैसे का भी सदका और खैरात अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। सदका खैरात क्या, हज कबूल नहीं होगा, जकात कबूल नहीं होगी। एक शख्स का तस्करा किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो सफर करके जा रहा है बैतुल्ला शरीफ, मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और मुसाफिर भी बैतुल्ला का, सुभान अल्लाह, और पहुंच गया बैतुल्ला, और बैतुल्ला में पहुंचकर मुल्तजिम से चिमट चिमट कर दुआएं कर रहा है, सारी एक्सट्रीम लेवल जमा कर दिए नबी करीम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, سفر بھی بیت اللہ کا ہو حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور ملتزم سے چمٹ جائے یقینی طور پر اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں کوئی شکی نہیں لیکن پکار بھی رب کو رہا ہے ائی رب اے میرے رب اے میرے رب رب کو پکار رہا ہے بیت اللہ شریف میں کوئی شک ہے دعا کی قبول ہونے کا لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس نے جو کھایا وہ حرام کا جو پیا وہ حرام کا جو جسم بنا اس کا وہ حرام غذا سے بنا اور اللہ تعالی نے ایسے جسم کو جو حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اب یہ حدیث سن کر ذرا لرزہ تاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کچھ انسان جائزہ لیں اپنا بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اکثر ہم بیشتر حرام خوری کرتا کس کے لیے کمیشن کھا رہا ہے کبھی یہاں سے سود کھا رہا ہے اور ساری انویسٹمنٹ کرتا کس کے لیے بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو اگر جہنم کے فرشتوں کے حوالے کرنا ہے تو کیجیے حرام خوری جتنی کر سکتے ہیں لیکن اگر محبت ہے اپنے آپ سے بھی اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے تو خدا کے واسطے حرام کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے تھوڑی ہو لیکن اس میں برکت ہو اس میں اطمینان ہو اس میں سکون ہو اور سب سے بڑی بات اس میں اللہ پاک موقع بھی دے صدقہ و خیرات کرنے کا صدقہ کیا جائے خیرات کیا جائے 12 وفات منائی جاتی تھی اگر آپ کو یاد ہو ہماری دادی محترمہ انتقال کر گئیں 12 ربیع الاول کے دن 12 وفات کی نیاز دلاتی تھیں اور نیاز دلا کر معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں کچھ چنے ہوتے تھے بریانی ہوتی تھی اس طرح سے مجھے بچپن کی باتیں یاد ہیں ہلکی ہلکی 12 وفات سیلیبریٹ کی جاتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات والے دن صدقہ و خیرات اور زیادہ کیا جاتا تھا اور آپ کے لیے درود و سلام پڑھا جاتا یہ ہوا کرتا تھا آج جشن منایا جا رہا ہے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے برتھ ڈے اینیورسری کسی صحابی سے کسی صحابہ کے عمل سے سنت سے یہ بات ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا ہو یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ دین میں بگاڑ اور بدعت کا سلسلہ جو ہے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ رکھے حضور نے فرمایا کلو بدعت دلالہ و کلو دلالہ فی النار ہر جمعے کی نماز میں سنتے ہیں ہر نئی سے اضافی سے جو دین میں اضافہ ہے گمراہی ہے وہ کلو دلالت فی النار اور ہر گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے ہمارے استاد محترم نے ایک اصول سکھایا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں حضور نے ہمارے استاد محترم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے کہ دیکھو ایک سنت عمل ہوتا ہے ایک بدعت ہوتا ہے سنت عمل وہ ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دو عیدیں عطا فرمائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ان دونوں عیدوں میں سنجیدگی عطا فرمائی وقار عطا فرمایا اور خوبصورت ترین طریقہ ہو سکتا ہے سیلیبریشن کا وہ دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے دونوں کی دونوں عیدیں عبادات کے ساتھ متعلق کی گئیں رمضان کے بعد عید الفطر اور حج کے ساتھ قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ اور کیا خوبصورت اور باوقار طریقہ ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اس خوشی کے موقع پر غریبوں کو یاد رکھو فطر عید الفطر کے موقع پر فطرہ دو اپنے غریب بھائیوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت اپنے غریب بھائیوں کو دو پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی مناؤ شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نفل ادا کرو واجب ہوتے ہیں یہ دو فطر دو نماز جو پڑھتے ہیں ہم عید الاضحیٰ میں عید الفطر میں یہ بہت بڑی نماز ہے بہت زبردست طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا یہ سنت وہ ہے جو آپ کو امریکہ میں بھی ملے گی کینیڈا میں یورپ میں ایون سعودی عربیہ میں پاکستان میں دنیا میں کہاں بھی چلے جائیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ دو عیدیں مناتے ہیں اور یہ سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری عید جو ہم نے شروع کی خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن حکیم سے سنت سے صحابہ سے تعامل صحابہ سے نہیں ملتا بلکہ افسوسناک بات بتا رہا ہوں آپ کو افسوس ہی ہوتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو 125,000 مسلمان موجود تھے اور صدمہ کیسا تھا خود سوچئے ذرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر جب سنی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ کیا کیفیت تاری ہوئی پڑھیں واقعات تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے کہ جس شخص نے کہا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا ایسی جذبات کی کیفیت تھی صحابہ کرام کی. بہرحال پورا واقعہ یاد آ ہی گیا تو اب سن لیجئے. اس کیفیت میں جب سیدنا عمر فاروق کو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ تشریف لائے اور سیدھے تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, ان کے حجرے میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق والد محترم ہیں حضرت عائشہ کے, لہذا پردہ کوئی نہیں ہے. تشریف لے گئے اندر اور آپ کے چہرے انور پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو دو موتیں عطا نہیں فرمائے گا. وہ موت کی تکلیف جو بہرحال اس دنیا میں رکھی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو دو موتیں نہیں دینی بلکہ ایک ہی موت دینی ہے. پھر باہر تشریف لائیں, یہ واقعہ بہت اہم ہے, رحیق المختوم پڑھیے گا ریفرنس کے لیے. باہر تشریف لا کر جس صدمے میں ہیں صحابہ کرام, عمر فاروق کا میں نے تذکرہ کر دیا, پھر خطبہ دیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا من کان یعبد اللہ, اے مسلمانوں جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہے, اللہ حی لا یموت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ حی ہے, زندہ اور جاوید ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمد, اور جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, محمد قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. پھر جو آیات کریمہ پڑھی ہیں حضرت ابو صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سورہ آل عمران کی آیات پڑھتے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا, مرتد ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. یہ آیات کریمہ جب پڑھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سیدنا ابو عمر فاروق نے اپنی تلوار رکھی اور فرمانے لگے مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں. یہ کیفیت تھی صدمے کی کیفیت جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. بہرحال آپ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے یا تشریف لے گئے, لیکن کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا. گفتگو کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے حوالے ایک ذمہ داری لگا کر گئے. حجت الوداع کے موقع پر 125,000 مسلمانوں سے خطاب کیا تھا محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام, رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایک گواہی لی تھی. گواہی کیا تھی؟ اللہ حل بلغتو, لوگوں گواہی دو کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں. بہت اہم حقیقت ہے خطبہ حجت الوداع کا آخری حصہ, بہت اہم. جب تمام صحابہ کرام نے گواہی دی قد بلغتا و ادیتا و نساتا, آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ حق نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, تب آپ آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. اب کیا ذمہ داری لگائی؟ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو یہاں موجود ہیں شاہد بمانے موجود, 125,000 مسلمانوں کے خطاب ہو رہا ہے, مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے, فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یہ ہے مشن جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, ابھی تو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ, اور رحمت للعالمین کی جو اصل رحمت للعالمینی ہے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی کیا معنی. بہرحال کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کا کام درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ, جمعے کے دن پڑھیں, ویسے پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کے لیے, یہ ہر مسلمان پر لازم ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا من صلی علی مرتن فتح اللہ لہو باب من العافیہ, جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. دس نیکیاں لکھتا ہے اس کے لیے، دس گناہوں سے نجات دے دیتا ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں آیا اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا. تو درود و سلام پڑھنا تو حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، قرآن کا، صحابہ کا عمل، کثرت سے درود پڑھیں. دوسرا اہم کام کیا کریں، آج پہلی تاریخ کے اتفاق سے غالباً، دوسرا کام یہ کریں کہ ایک مہینہ اپنے لیے مخصوص کر لیجئے کہ آج سے لے کر 30, 28, 29 دن تک ہم کسی ایک سیرت مطہرہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. کوئی ایک مستند کتاب لے لیجئے، اس کا مطالعہ 30 دنوں میں بڑی آسانی سے ہو سکتا. آبجیکٹو کیا ہو اس مطالعے کا، ہم جاننا چاہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیا مقصد بعثت تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا کام کیا، کیا کام لگا کر گئے اس امت کے، تاکہ ہم بھی وہی کام کر سکیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے وہ تقاضے ادا کرنے کی توفیق دے کہ جو صحابہ کرام نے پورے کیے، جس کو قرآن حکیم ہمارے لیے ایک رول ماڈل بناتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.